اسے مجدد کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ ہر صدی کے آخر پہ مجدد ہوتا ہے, تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح فرمایا کرتے تھے, ایک فرد واحد مجدد نہیں ہوتا, مجدد ایک جماعت ہوتی ہے جس میں ہر شعبہ حیات کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہر شعبہ حیات میں اصلاح کرتے ہیں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مجدد طریقت کہا جاتا ہے کہ بہت سے روایات جو تصوف میں غیر ضروری آ گئے تھے حضرت نے کاٹ چھانٹ کر خالص تصوف سامنے کر, ان روایات میں ایک رواج تھا مراقبہ تھا تصور شیخ, پہلے ذکر کے بعد قلب پہ دھیان کر کے شیخ کا تصور کرو, جب یہ راسخ ہو جائے جب نظر جھکو شیخ کی تصویر نظر آئے تو پھر آگے چلاتے تھے کہ اب شیخ کی بجائے یہاں اللہ کا نور دیکھو, روشنی دیکھو, لطیف قلب کے انوارات دیکھو. حضرت نے اسے کاٹ دیا, فرمایا یہ کوئی بات نہیں, یہی پھنس کے رہ جائے ساری عمر یہی شرک کرتا رہے, کوئی ضرورت نہیں. اب آپ کے تربیت یافتہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی اس مراقبے میں کیا تصور کرنا ہے؟ ارے بھائی تصور سے تو ہم جان چھڑا بیٹھے, پھر آپ کو تصور کس نے بتا دیا؟ تو میں یہ کمزوری ذمہ دار حضرات پر ڈالتا ہوں, میں سمجھتا ہوں انہوں نے اسے یہ کہا ہے کہ یہاں بیٹھ کر یہ تصور کرو, بھائی تصور ہمارے ہاں نہیں ہے. ہے کیا یہاں حقیقت ہے؟ ایک شخص لطائف کرتا ہے, جب تک لطائف کا ادراک اسے نہیں ہوتا اسے مراقبہ احدیت نہ کرایا جائے, رابطہ نہ کرایا جائے. ہم نے برسوں لطائف, تین سال تو میں نے بھی کیے, میرے سامنے لوگ آتے تھے ایک ہفتے کے لیے آتے تھے, ایک ہفتے میں لطائف بھی مراقبات بھی فنا بقا بھی فنا فی الرسول کر کے چلے جاتے تھے. ہم لطائف بھی لگے رہتے تھے, کیوں؟ جب تک خود بندے کو یہ تسلی نہ ہو کہ یہ نعمت میرے پاس ہے اسے آگے چلانے کا کیا فائدہ؟ کیسے پتہ چلتا ہے بندے کو؟ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو, بندے کو یا کشف ہوتا ہے یا وجدان. کشف مشاہدہ ہوتا ہے, اللہ پردہ ہٹا دیتا ہے, اسے لطائف کے انوارات نظر آتے ہیں, اسے سمجھ آ جاتی ہے یہ میرا لطیفہ روش. وجدان کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اطلاع کو, اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں, یا الہام یا القاء. دل میں بات آ جاتی ہے اور اتنی مضبوط آ جاتی ہے کہ بندے کو اس پہ یقین ہو جاتا ہے. اور وجدان کشف کی نسبت مضبوط ہوتا ہے. جس میں الہام یا القاء دونوں صورتوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ بات اللہ کی طرف سے دل میں, جو دل میں اللہ کی طرف سے آتی ہے پھر وہ اتنی پر یقین ہوتی ہے کہ بندہ اس پہ جم جاتا. واؤحینا الی ام موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام و القاء ہوا, چونکہ وہی تشریح جو ہے وہ تو انبیاء کو ہوتی ہے, کوئی عورت نبی نہیں ہوئی, تو یہ وہی اصطلاحی ہے, اس کو اصطلاح میں وہی کہتے ہیں. وہی تشریح وہ ہوتی ہے جو شریعت کی وضاحت کرتی ہے, وہ صرف انبیاء کا خاص. تو پھر ان پر الہام ہوا یا القاء ہوا, کیا ہوا؟ کہ ابھی ابھی جو بیٹا پیدا ہوا ہے جیسے لپیٹ لپاٹ کر پھل کی ہے پھر یم موجوں کے سپرد کر. کیا عجیب بات ہے, ماں کے لیے نو مولود, پھر نو مولود اہم بچہ نہ ہو, اول العزم رسول ہو, کیا درخشندہ پیشانی ہوگی اس کی, کیا نور ہوگا اس کے چہرے پر, کیا کشش ہوگی اس چھوٹے سے ننھے سے وجود میں محبت و پیار کی جس نے کلیم اللہ بننا ہے. فرمایا موجوں کے پھل کی ہے پھر یم بفرتی موجوں کے سپرد کر دو. یہ القاء و الہام کی قوت ہی انہوں نے ایسا ہی کیا. فرماتے ہیں پھینک تو دیا, پھر پائے استقامت میں لغزش آنے کو تھی, پھر خیال آیا یہ میں نے کیا کر دیا. وربطنا علی قلبہا, ہم نے ان کے دل سے رابطہ کر لیا کہ نہیں نہیں اب لغزش نہیں آنی چاہیے. تو وہی لطائف کا ادراک ہو, بندے کو کشف ہو نظر آئے, نہ ہو تو القاء و ادراک ہو, اسے یقین ہو جائے, میں پھر اسے رابطہ کرائے. عادیت مائیت اقربیت مراقبات ثلاثہ کرائیں, لیکن ایسے کرائیں کہ خود اسے بھی یقین ہو کہ یہ مراقبہ ہے, یہ کیفیت میرے پاس ہے, یا اسے مشاہدہ ہو جائے یا وجدان ہو جائے. آپ اسے سارے کعبہ کرائیں, اسے فنا فی رسول کرائیں, لیکن جب تک خود اس کا دل تسلیم نہ کرے آپ مسلط نہ کریں کہ آپ کو فنا فی رسول ہو گیا. یہاں آپ کو غلطی لگتی ہے, غلطی یہ لگتی ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں میں اس کی روح کو لے جاؤں, آپ روح کو لے جاتے ہیں, لیکن وہ روح کا مقام نہیں ہوتا. جب آپ کی توجہ ختم ہوتی ہے وہ اپنے مقام پر آ جاتا ہے. وہ خود خیال کرے اس کی روح وہاں پہنچے اور اسے یقین ہو کہ میری روح پہنچی ہے, تب بات ہے. ایک دفعہ حضرت کے زمانے میں یہ باتیں بہت ہوتی تھیں, ہماری تو یہ جرت نہیں پڑتی اور ہم حوصلہ نہیں کرتے. تو ایک مزار ساتھ گزر رہے تھے ہم, تو حضرت جی نے قاضی صاحب سے کہا, قاضی صاحب دیکھو مزار والے کا کیا حال ہے, باہر تو بڑی رونقیں ہیں. تو قاضی صاحب نے مراقبہ کے فرمان لگے بڑا نور ہے. حضرت مسکرائے اور فرمایا قاضی صاحب اندر تو دوزخ بھڑک رہا ہے اور سیاہ تاریکی ہے, جہنم کی سیاہ آ گئے, آپ اپنے انوارات دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قبر میں بڑا نور ہے. جو آپ کو نور نظر آ رہا ہے یہ آپ کی روح کے ساتھ آپ کے مراقبات کا نور ہے, جسے آپ سمجھ رہے ہیں قبر میں تو تاریکی ہے. آپ صاحب مجاز کسی کو کہتے چلو بارگاہ رسالت میں اور اس کی روح کو کھینچ کر لے جاتے, یہ اور بات ہے, اس سے مراقبات نہیں ہوتا. مراقبہ اس شخص کا ہے جو خود خیال کرے اور اس کی روح بارگاہ رسالت میں. پھر آپ زیادتی یہ کرتے ہیں کہ یہاں روحانی بیت کے لیے بھیجتے ہیں, پھر ساتھ ایک آپ کا خط ہوتا ہے, درست ہے آپ نے اطلاع کر دی, پھر فون پہ فون آتا ہے اس کی بات ضرور کرو بھی, یہ آپ کی آنر کا مسئلہ کب سے بن گیا؟ آپ اسے اپنی آنر کا مسئلہ بنائے بیٹھے ہیں, کیوں آپ کو فون کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہر آنے والا فنا فی رسول ہو؟ ہم جتنے افراد کو اس عہد کی ظلمتوں سے چھین کر بارگاہ رسالت میں پہنچاتے ہیں اس پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی, ہم اس کے حریص نہیں ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہر آنے والا کم از کم فنا فی رسول تو ہو جائے, لیکن کیا جھوٹ بولیں جس میں استعداد نہیں ہے, اسے کہہ دیں تمہاری ہو گئی, تو حضور نے فرمایا جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے گا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. من کذب علی متعمدا, جان بوجھ کر جو میرے ذمہ جھوٹی بات لگائے گا, فلیتبوا مقعدہ من النار, اپنی جگہ دوزخ میں تلاش کر رکھے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائی احتیاط کرو, محنت کرو, مجاہدہ کرو. اور مجاہدہ یہ ہے کہ اسے بھی آپ آنا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا اب اس کی بیعت ہونے دو. آپ کون ہو تم, تم نے کیا کہہ دیا, ہو آ رہی ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے, کہاں کی بات کر رہے ہو. ایک گدائے بے نوا, ایک شہنشاہ دو جہاں کی بارگاہ میں کہتا ہے میں بھی ہوں, کون ہو تم, کیا ہو تم, کچھ نہیں ہو, میں کچھ نہیں ہوں, کوئی کچھ نہیں ہے. کس کی ضرورت ہے کہ وہاں خامخواہ جھوٹ موٹ لوگوں سے کہہ دے تیری بیعت ہوگی, مرنا نہیں ہے, اب آخرت میں نہیں جانا, اللہ کو جواب نہیں دینا. تو میرے بھائی اس کی سفارش کرو بیعت کے لیے, ہاں بھیج دو یہاں رہے, ہم بھی مجاہدہ کریں گے, محنت کریں گے, سکھائیں گے اسے, لیکن بیعت یہاں تب ہوگی جب اس کی روح میں استعداد آئے. پھر کچھ لوگوں کو ہم روک لیتے ہیں جن کے پاس وقت ہوتا ہے, کوشش کرتے ہیں اس میں استعداد, کئیوں کو ہو جاتی ہے, کچھ کو نہیں ہوتی, اسے سمجھا کر واپس کر دیا جاتا ہے. جب استعداد ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے. تو مجازین حضرات یہ خیال رکھیں, دین کو دنیا کا ذریعہ نہ بننے دو کہ میں ساتھیوں سے فائدہ اٹھا لوں یا پیسے لے لوں یا ساتھیوں سے روزی لے لوں یا. دین کو دنیا کا ذریعہ نہ بننے دو. ایک بات, مفروضوں پہ فیصلے نہ کرو, حقائق پہ رہو. آپ جسے مراقبات کراتے ہیں اسے یا کشف ہونا چاہیے یا وجدان ہونا چاہیے, خود اسے یقین ہونا چاہیے کہ میری روح اب فلاں جگہ ہے. ابھی رات جناب آپ کی بیعت ہوئی, بڑی خوشی ہوئی مجھے, صحیح پختگی تھی ان میں, صحیح تربیت ہو چکی. تو بھئی ہمارا بھی شوق ہوتا ہے, ہمیں بھی اس پہ نوازا جاتا ہے, شاباش ملتی ہے کہ اس عہد کی تاریکیوں سے اللہ کا بندہ چھین کر بارگاہ رسالت میں پہنچایا جائے. آپ کو بھی انعام ملتا ہے, لیکن انعام حقائق پہ ملتے ہیں, مفروضوں پہ نہیں. ایک تو یہ خیال رکھو کہ آپ کی آنا کا مسئلہ نہیں ہے, کسی کی زندگی کا مسئلہ ہے, کسی کی عاقبت آخرت کا مسئلہ ہے. دوسرا, اس دھوکے سے بچو. آپ نے توجہ دی, کہا چلو میرے ساتھ بارگاہ, آپ اس کی روح کو کھینچ کر لے گئے, یہ اس کا مقام نہیں ہے. اس کا مقام تب آئے گا جب از خود وہ مراقبہ کرے اور اسے پتہ چلے میری روح بارگاہ رسالت, میری روح احدیت پر ہے, معیت پر ہے. اور یہ یقین جب تک نہیں ہوتا تب تک کرو نا لطاف, مجاہدہ کرو, محنت کرو. ہم نے بھی تو برسوں کی, حضرت جی رحمۃ اللہ نے 16 سال لگائے, 3 سال تو میرے بھی لگ گئے تھے. کوئی ضروری ہے آج آیا اور کل اس کے سارے منا دو؟ اللہ کی عطا ہے میاں. والذین جاہدوا فینا, مجاہدہ کرو, محنت کرو, حاصل کرو. اور یہ یا, چونکہ یہ غلطی اکثر ہوتی ہے, اور یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ اب تم یہ تصور کرو. نہیں, کوئی تصور, حقیقت ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. تصور کر کے تو ہندو برہمن بھی بیٹھ جاتے ہیں, یوگا والے بھی بیٹھ جاتے ہیں, جہاں کچھ نہیں ہے وہ بھی بیٹھ کر کہتے ہیں تصور کرو، پھر کیا فائدہ، فرق کیا رہا؟ تصور نہیں، حقیقت ہے، مشاہدہ ہو یا وجدان ہو، کشف ہو یا الہام ہو، اگلے کو محسوس ہو کہ کیفیت مجھ میں ہے، اب یہ میرے ساتھ ہے، یہ مجھے برائی سے روک رہی ہے، یہ مجھے نیکی کی طرف لے جا رہی ہے، یہ برکات نبوت ہے، تب بات بنے۔ تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے، کہ یہ آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ اصرار کرتے رہیں، آپ اس پہ ٹیلی فون پہ ٹیلی فون آ رہے ہیں، یہ بندہ جو اس کی تو ضروری کبھی، کیسے ضرور کرا دیں میرے بھائی، ہو تو کرائیں، پھر آنے والوں کو بھی بعض اوقات شکایت ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک فرم کہہ رہے تھے کہ یہاں تو مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا، میں نے کہا یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں تو تفتیش شروع ہو گئی، میں کٹہرے میں آ گئی، میں کہ یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، نکلو گے تو آگے جاؤ گے، یہاں تو مفروضوں پہ بات، اگر یہاں بھی ہم فرض ہی کرنے لگ جائیں تو پھر بچے گا کیا؟ کوشش کرو، ساتھیوں پر بوجھ بننے کی بجائے ان کی مدد کر سکو، جتنی اللہ توفیق دے دوسروں کی مدد کرو، بجائے اس کے کہ ان سے اپنی خدمت لینا چاہ۔ کیونکہ یہ مجاہدہ ہے، تم آرام کو تلاش نہ کرو، مجاہدے میں کیا آرام ہوتا ہے، سہولتیں نہ ڈھونڈو، یہ مشقت ہے۔ والذین جاہدوا فینا، تو یہ بات ہی مشقت کی ہے بھائی، پہلے بتا رہے ہیں یہ تو مشقت ہے، مجاہدہ ہے، محنت ہے۔ الحمدللہ 61 میں پہلا اجتماع ہوا تھا، 61 سے پہلے تک تو حضرت کسی کو جلدی سے حلقے میں لیتے نہیں تھے، تین چار ساتھی تھے حضرت کے، گاؤں کے تھے، اور حضرت مناظروں میں جاتے ادیان باطلہ کے خلاف، تو وہ تکڑے بندے تھے، ذمہ دار تھے، بندوقوں والے تھے، تو وہ باڈی گارڈ کے طور پر ساتھ ہوتے تھے، تو ان سب کو حضرت نے ثنا بقا تک مراقبات بھی کرا دیے، پھر وہ تہجد نمازیں اللہ اللہ کرتے تھے، چار پانچ وہ ہوتے تھے، دو تین باہر کے ساتھی ہوتے تھے۔ پھر اللہ نے مجھے سعادت بخشی، تب حضرت کو حکم ہوا بارگاہ رسالت سے کہ لوگوں کو یہ بتائیں، لوگوں کو سکھائیں۔ اس دعوت عام میں اللہ نے مجھے سعادت بخشی آنے کی، لیکن پھر بھی حضرت احتیاط کرتے تھے اور ہر آنے والے کو حلقے میں نہیں لیتے تھے۔ پھر 61 میں دعوت عام ہوئی کہ جو بھی آئے اسے لے، یہ سب مشائخ کے اور مشائخ بالا کے ارشادات کے مطابق ہوتا۔ تو پہلا اجتماع 61 میں ہوا جہاں تک مجھے یاد ہے، اور الحمدللہ میرے پاس ہوا، میرا ایک ڈیرا ہے جنگل میں، میں وہاں رہتا تھا، 15-20 آدمی تھے اجتماع میں، پہلے اجتماع میں، تو جنگل میں 15-20 آدمیوں کا سنبھالنا، ان کے وضو کے لیے پانی مہیا، اس وقت پانی جوہڑوں سے آتا تھا، کھانا پینا بستر مہیا کرنا، غالباً 8 دن کا تھا، 10 دن کا تھا، 15 دن کا تھا، مجھے یاد ہے۔ اگلا اجتماع بھی وہیں ہوا، 63 میں ڈلوال میں تھا، اجتماع بھی ڈلوال میں ہوا، 64 میں میں نور پور آ گیا، اجتماع بھی نور پور ہوا، 65 سے میں نے ڈیرا منارہ بنایا، اجتماع بھی منارہ ہوا، 65 سے لے کر 79 تک، 79 تک منارہ ہی اجتماع ہوتے رہے، یہ اس زمانے کے ساتھ ہی موجود ہیں الحمدللہ. 61 سے لے کر 79 تک بڑی جماعت بن، کسی ساتھی کی کوئی پائی اس میں شامل نہیں تھی. یہ ساری سعادت مجھ اکیلے کو اللہ دیتا تھا، کوئی لنگر کا انتظام نہیں تھا. جو اچھا یا برا، کھانا پینا دو وقت، چائے دو وقت کا کھانا، یہ الحمدللہ 61 سے لے کر 79 تک اللہ نے مجھے توفیق دی، کسی ساتھی کا کوئی پیسہ اس میں شامل نہیں، جو اس زمانے کے ساتھی وقت سے بیٹھے. گھروں میں پکوایا، ذاتی ملازموں سے پکوایا، روٹیوں کے بڑے بڑے چھابے اور اس میں ہانڈی درمیان میں رکھ کر میں اپنے سر پر اٹھا کر لے آتا تھا، اس کے گواہ بھی موجود ہیں. میں نے 70 میں کار خریدی تھی، پہلی کار میں نے 70 میں خریدی. 70 سے لے کر 78-79 تک بڑی گاڑی تھی، فورڈ کار تھی، امریکن، 8 سلنڈر، 3 روپے گیلن پیٹرول ہوتا تھا، 14 گیلن پیٹرول اس میں آتا تھا، 42 روپے سے ٹینک بھر جاتا، اور 4-4 گیلن کے 2 کین میں ٹینک میں رکھا کرتا تھا، وہ گھر آ کے سٹاک کر لیا کرتا تھا. الحمدللہ حضرت فرماتے، خط آ جاتا، میں سحری تہجد پڑھ کے نکلتا، فجر راستے میں پڑھتا، حضرت کو چکرالے سے لیتا، سارا پنجاب، سارا سرحد، گلگت تک حضرت جی کو لے کر اس کام کے لیے گئے ہیں. اللہ نے پوچھا، خیال نہیں آیا کہ کسی سے پٹرول کے پیسے لیں، کسی نے نہیں دیے، نہ ہم نے لینے کی کوشش کی، نہ کسی سوچا ہی نہیں کسی نے. وہ جسے کار دیتا ہے اسے پٹرول کی ہمت دیتا ہے، اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں کہ وہ پٹرول لے سکے. جو کار خرید سکتا ہے اسے اللہ نے اتنا دے رکھا ہوتا ہے کہ وہ پٹرول ڈال سکتا ہے، جو پٹرول نہیں ڈال سکتا وہ کار کیسے خرید سکتا. 79 میں پھر کچھ احباب فوجی افسر ایسے آ گئے جن کے پاس گاڑی، اس وقت 78-79 میں یہ کرولا 13,000 کی آتی تھی نئی، اور ساتھیوں نے ایک سیکنڈ ہینڈ 11,000 کی خرید دی تھی، میجر جان العابدین ہوتے تھے، حضرت کو لے جاتے تھے، تو پھر اور بھی شریک. 80 میں پھر اجتماع یہاں آ گیا، یہاں صلہ عام ہو گئی، یہ لنگر بن گیا. یہاں بھی اللہ کا شکر ہے کوئی پابندی نہیں ہے، جو اس میں حصہ لیتا ہے اسے بھی وہی دال روٹی ملتی ہے، جو نہیں لیتا اسے بھی وہ مل جاتی. ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو یہاں آ کر جاتے وقت کہتے ہیں حضرت آنے کا کرایہ تو تھا، جانے کا نہیں، تو اللہ کا احسان ہے ہم انہیں کرایہ بھی دے دیتے ہیں. تو یہ سعادت عام ہو گئی. تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں اور سبق کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگوں سے کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، اس میں اپنی کمائی انویسٹ کر کے اسے سعادت سمجھا جائے. کوئی صاحب مجاز یہ نہ سمجھے کہ لوگ میرا بھار اٹھائیں، لوگ مجھے ادھار ہی دے دیں، لوگ مجھے پیسے دیں، لوگ میرے لیے کھانے کا اعلی اہتمام کریں. الحمدللہ ہم نے حضرت کے ساتھ سفر کیے ہیں، ایک جگہ قادیانیوں کے خلاف ایک گاؤں میں بہت سے قادیانی ہو گئے، پھر وہاں انہوں نے ایک بڑی سکیم بنائی، ایک امیر آدمی نے انہیں جگہ بھی دی کہ وہاں ہائی سکول بنائیں گے، بسیں رکھیں گے، مفت بچوں کو لے کے جائیں گے، بچوں کو ناشتہ سکول میں ملے گا، دوپہر کا کھانا سکول دے گا، کتابیں سکول دے گا، وردی سکول دے گا۔ تو وہ لوگ حضرت رحمۃ اللہ کے پاس گئے، حضرت جی وہاں تشریف لے گئے، یاد نہیں کتنا سفر تھا، 8-10 میل پیدل پہاڑوں میں سے سفر تھا، سڑک دور سے ہو کر، اس وقت سڑکیں عام نہیں تھی، پکی سڑک تھی، لیکن بڑا چکر لگا کے تو حضرت پیدل تشریف لے کے ہم بھی ساتھ گئے، جلسہ ہوا، بھرپور جلسہ ہوا، اور اللہ کی شان جو بندہ سبب بن رہا تھا وہی اس جلسے میں تائب ہو گیا، اور وہ سارا منصوبہ ان کا خاک میں مل گیا۔ پتہ ہے ہم کیسے رہے تھے؟ ایک حضرت کے لیے چارپائی اور ایک کمرے اور کوہانڈی اور دو پھلکوں کا انتظام تھا، ہمارے لیے ایک خالی کمرہ تھا جس میں مٹی کی لپائی کی ہوئی ہوتی ہے، صبح شام ٹکڑے گاؤں سے آتے تھے، اتنے اتنے کسی گھر سے کوئی اور کسی سے کوئی، اور ایک برتن میں دال بھی، ساگ بھی، گوشت بھی جو کسی گھر میں پکا ہوتا ہے وہ کھاتے تھے، تکیے وکیے کوئی نہیں ہوتے تھے، جو دھوتی پاس ہوتی تھی وہی اوپر لے کر سو جاتے تھے۔ الحمدللہ اللہ کا، کبھی کسی کے لب پہ شکایت نہیں آئی، میں اکیلا نہیں تھا، وہ سارے ساس ہوتے تھے، کسی کو شکایت نہیں ہوئی۔ ایک جگہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے بلایا، وہاں ایک بہت بڑا فاضل اہل تشیع کا آیا ہوا تھا، اپنے زمانے کا مانا ہوا تھا، حضرت کی اس کے کئی مناظری ہوئے، حضرت سے بھاگ جاتا تھا، تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا بھائی وہاں جانا ہے، چلو جی۔ یہ 70 سے پہلے کی بات ہے، گاڑی نہیں تھی میرے پاس، ہم بس پر حضرت جی کے ساتھ آئے، وہاں 3 دن رہے، وہ تو حضرت کے آنے پر بھاگ گیا، حضرت نے جلسہ کیا، 2 راتیں 3 دن وہاں آئے، بڑا بھرپور جلسہ ہوا سب کو، وہی حال ایک حضرت کے لیے چار پائی اور کوئی بستر، اور ہم وہیں فرش پر۔ گاؤں سے باہر تھوڑا سا دور اڈا تھا، اب تو سنا ہے وہ گاؤں سڑک سے بھی آگے نکل گیا، وہاں آئے بس پر بیٹھ کر چکوال، اور پھر شاید چکوال سے ڈلوال یا کہیں جانا، مجھے اب صحیح یاد نہیں، مدت کی بات ہے۔ جب بس میں بیٹھ گئے ہم تو ان لوگوں نے 10-10 کے 2 نوٹ مجھے دیے، 20 روپئے۔ میں تو اب ناپختہ کار آدمی تھا، مجھے تو اچھا نہیں لگا کہ انہوں نے حضرت کو تکلیف دی، 3 دن ہمارے لگ گئے، بھوک پیاس ویسے کاٹی، جلسہ ان کا کامیاب ہوا اور یہ 20 روپئے دے رہے ہیں۔ تو جب ہم چکوال پہنچے تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، تم کو تمہارا چہرہ اور سا لگ رہا ہے، مزیدار نہیں ہے، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ دیکھو انہوں نے مجھے 20 روپئے دیے۔ تو فرمانے لگے اچھا تو شکر کرو، وہ یہ تو انہوں نے مدد کر دی، ہم نے ان کا کام نہیں کیا، اپنا کام کیا، وہ دیتے نہ دیتے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے ان کا کام کیا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے دین کا کام کرنا، تو یہ تو انہوں نے 20 روپئے کم از کم آنے جانے کا کرایہ تو بن گیا نا، تو یہ تو اللہ انہیں خوش رکھے، انہوں نے ہماری بڑی مدد کر دی، تم ناراض کیوں ہو؟ میرے بھائی ہم نے تو یہ زمانہ دیکھا ہے اور اسی روش کو دین سمجھتے ہیں۔ اگر کسی دوسرے بھائی کا بوجھ بانٹ نہ سکو تو اپنا بوجھ اس پر مت ڈالو، اور یہ سارا کام دنیا کے لیے نہیں ہے، رضائے باری کے لیے ہے. رضائے باری کے لیے ہوگا تو اس میں مجاہدہ ہوگا، مشقت ہوگی، تکلیفیں ہوں گی، دکھ ہوگا. میں حیران ہوتا ہوں جب آپ لطائف کرتے ہیں، یہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں. روز میں رات کو ذکر کراتا ہوں، مجھے نہیں پتا چلتا پار کو بندہ ہے یا نہیں. یہ اس عید کے گواہ بیٹھے ہیں جب ہم لطائف کرتے تھے، الحمدللہ مکان لرز جاتے تھے، یہ دروازوں کی کنیاں ٹھک ٹھک کیا کرتی تھی. ہم پانچ سات بندے ہوتے تھے تو کمرہ اس طرح ہو جاتا تھا. دسمبر کی راتوں میں عشاء کے ذکر کے بعد گڑ کے شربت سے کھانا کھاتے تھے، اتنی حدت ہوتی تھی، اندر مروڑ لگ جاتے تھے، معدہ خراب ہو جاتا تھا. دسمبر کی راتوں میں گڑ کا شربت بنا کر اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. چھلکا اس گول بیگ میں ہوتا تھا، پھٹکڑی بیگ میں رکھتے تھے، سارا منہ اندر سے پھول جاتا تھا، پھر پانی میں تھوڑی سی پھٹکڑی حل کر کے اس کے غرارے کیا کرتے تھے. لطائف کا یہ اثر وجود پہ ہوتا تھا. تو آپ تو مزے مزے سے لگے رہتے ہیں، کوئی نہیں دفتر میں پتہ چلتا کہ باہر کوئی ہے بھی کہ نہیں. بھائی یہ جہادو ہے، مجاہدہ ہے، محنت ہے. بھائی مجاہدہ تب ہی ہوگا نا جب مشکلیں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی. تو مشکلوں کو جب اللہ ساتھ ہے تو مشکل کیا مشکل ہے، پھر کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. استقامت شرط ہے. یار یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی، بعض اوقات کرنی پڑ جاتی. عجیب عجیب تجربے کیے ہیں زندگی میں. ڈیرے پہ ہوا کرتا تھا میں، اور لطائف کرتا تھا، بڑے زور سے کرتا تھا، مراقبات کرتا تھا. جنگل تھا، ویرانہ تھا. ہم نے ایک نیا، اس وقت تو ہم کوٹھا کہتے تھے، اب کمرہ کہتے ہیں، وہ ہوتے بھی کوٹھے ہی تھے، دیسی لکڑیاں، دیسی سارا کچھ ہوتا تھا، پتھروں کی دیواریں. تو حویلی سے آگے تھا ذرا سارا، تو میں وہاں نکل جاتا تھا. گرمیاں تھیں، سین میں جانماز تاجد پڑے اور ذکر کرنے لگ گئے تھے. سامنے پچاس ساٹھ گز کے فاصلے پر ایک بڑا سا کتا آ کر بیٹھ جاتا، میں لطائف کرتا، وہ ایک دن بھی برداشت کیا. دوسرے دن بھی میں نے کہا یہ ہو نہ ہو یہ شیطان کی کاروائی ہے، کیا کریں بھائی. تیسرے دن اسلحہ میرے پاس اس زمانے میں بھی ہوتا، میرے پاس آرمی میں ایک 38 بور کے ورلڈ وار سیکنڈ میں استعمال ہوئے تھے، بہت نفیس پستول تھے، بڑے اچھے. میں نے لوڈ کر کے گود میں رکھ لیا ہے، وہ یوں یوں کی، میں نے لطائف چھوڑ کر ڈر گیا. پھر میں برسوں وہاں لطائف کرتا رہا، کوئی شیطان نہیں. وہاں سے غائب ہو گیا، لگا نہیں لگا، رب جانے رات تھی، لگا یا نہیں لگا، پھر آیا نہیں. میں نے یہ بھی کہا تھا شیطان سے کہ بھائی کوشش کرو، لگے رہو، مجھ سے گناہ کروا لو، ہو سکتا ہے میں کسی گناہ میں مبتلا ہو. سلسلے کی حقانیت پہ بحث کرنے کی کوشش نہ کرنا، تمہارا وقت ضائع ہوگا. اس موضوع پہ بات نہ کرنا، کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. یہ میرا یقین تمہاری رسائی سے آگے ہے, یہ ٹھیک ہے, میں خراب ہو سکتا ہوں, بے شک میرے ساتھ کوشش کر مجھ سے کوئی گناہ کرا لو, کوئی غلطی کرا لو, مجھ سے ہو سکتی, اس پہ وقت ضائع نہ کر. یہاں تو یہ سودا بکتا ہے, جیتا وہ جس نے یہ نعمتیں حاصل کی. یہ اللہ کے احسانات ہیں, یہ مشائخ کی برکات ہیں, یہ بارگاہ رسالت کے انعامات ہیں. اللہ مجھے معاف کرے, میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ اور یہ سلیقہ ہے اس راستے کا. یہ سارے لوگ جو بزرگ بیٹھے ہیں حضرت جی کے زمانے کے, یہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے, ان سب باتوں کے گواہ ہیں. تو میری خصوصی گزارش ہے ذمہ داران سے, وہ امیر ہوں یا قائم مقام صاحب مجاز ہوں یا صاحب مجاز ہوں, لوگوں کو کچھ دینے والے بنے لینے والے. آپ کا واسطہ اس بارگاہ سے, آپ اس بارگاہ کے خادم غلام چوکیدار پہ آتے ہیں جہاں سے دیا جاتا ہے. انما انا قاسم واللہ یوتی کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا میرا کام بانٹنا ہے, دینا تو اللہ کا کام. تو جہاں سے نعمتیں بٹتی ہیں آپ اس در پر کھڑے, آپ نے گھر سے کیا لینا, اس بارگاہ سے لینا ہے, آگے دینا ہے. میرے بھائی آپ کا احسان خام خواہ گردنوں پر, پلے سے تو کچھ دینا نہیں. تو میں امید کرتا ہوں اللہ سب کو توفیق دے, آپ دینے والے بنے لینے والے. اس نے کہا تھا حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد, روئے گل سیر ندی دے مبہار آخر. یہ دکھ کی بات ہے, پلک جھکنے میں دوست کی محفل ختم ہو گئی. ہم نے تو ابھی محبوب کی سیر ہو کر زیارت بھی نہیں کی تھی کہ مجلس برخاست ہو. تھوڑے سے دن تھے گزر گئے. الحمدللہ گرمی محفل تھی رات دن کی, یاد الہی تھی, ذکر الہی تھا, تعلیم متعلم تھا, مراقبات تھے, سوال و جواب ہوتے رہے. سوا پارہ تقریباً الحمدللہ تفسیر کا ہو گیا, یہ چلتا رہتا تو شاید جلدی مکمل ہو جاتی. لیکن ہر کام کا وقت, ہر کام کا موقع, ہر کام کے ایام مقرر ہوتے ہیں, اللہ کا نظام ہے, سدا حال ایک سا نہیں رہتا. جانا ہے آپ کو, ضرور جائیے. اپنی محنت, اپنے مجاہدے, اپنی کوشش, اپنی سعادت کا ثمر حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ کریم سے استقامت مانگیے. ساری دنیا کو یار شیطان بھگائے پھرتا ہے, کچھ تو لوگ ایسے بھی ہوں جہاں سے شیطان کو خطرہ محسوس ہو. بندہ یا ڈرتا ہے یا پھر ڈراتا ہے, یا کسی سے ڈرتا ہے یا کسی کے لیے ڈر کا سبب بن جاتا ہے. جب اللہ ساتھ ہے تو شیطان کو ڈراؤ یار, کیوں ڈرتے, اسے ڈرنا چاہیے. بڑے مروڑ اٹھتے ہیں اس کے پیٹ میں, یہ جو آپ نے اسے چار دانگ روئے زمین پہ پھیلا دیا ہے, تو اوکھا ہے وہ بھی, اور اسے اوکھا ہونا چاہیے. ڈرنے کی ضرورت نہیں, آپ کے ساتھ اللہ ہے, وہ مردود ہے, ملعون ہے, تو کوشش کرتا ہے دھوکہ دینے کی, غلطی کروانے کی, انسان ہے, لیکن توبہ موجود ہے, اصلاح احوال کا موقع موجود ہے, فوراً رجوع الی اللہ کریں. اور یہ یاد رکھیں, یہ کام مجاہدہ ہے, مشقت ہے, ظاہری دکھوں تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے, رکاوٹیں قدم قدم پر ہیں, لیکن وعدہ بڑا ہے کہ جو طے کر لیتا ہے پھر ہم خود اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں, ایک نہیں کئی راستے کھول دیتے. تو ڈر کس بات کا. اللہ کریم سب کا حامی و ناصر ہو. میرا خیال ہے میں نے زیادہ وقت لے لیا. لیکن بھائی کیا کریں, باتیں تو کرنا ہوتی ہیں. اللہ قبول فرمائے اور اسے ہماری اصلاح اور بہتری کا سبب بنائے. سب احباب کو ایمان کی سلامتی اور ظاہری سلامتی سے لے جائے, زندہ بنو زندہ, اور کفر کی گود میں آگ لگا دو, ایمان کے گلستان کھلا دو. اللہ کریم نے تمہیں موقع دیا ہے, اللہ کریم نے یہ بہت بڑی طاقت اور سعادت بخشی ہے, اس کی عظمت کو پہچانو, اور تا دم آخر مجاہدہ ہے, ہمت کرنا ہوگی. شکایتیں نہیں, چیں چیں نہیں چلتی, یہاں ہمت چلتی ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھو, دامن رسالت کو تھامے رہو, کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ. اللہ معاف کرے. وآخر دعوانا عمل کی بات ہے, زبانی نہیں. اللہ توفیق دے آپ عمل کریں گے, نتائج دیکھیں. یہ نعرے سیاسی بقا کے لیے ہوتے ہیں, اخباری خبر کے لیے ہوتے ہیں, یہ سیاستدان لگاتے ہیں, ان کی بقا کا مسئلہ ہوتا ہے. شور شرابہ نہ کریں, سڑکیں بند نہ کریں, خبریں اخبار میں نہ آئیں, ٹی وی پہ نہ آئیں, تو ان کی سیاسی زندگی ختم ہو جاتی ہے. ہمیں اس کی ضرورت نہیں, ہمیں عمل کی ضرورت ہے. ہم نے کر کے دکھانا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے, کہہ کے نہیں منوانا, کر کے دکھانا ہے. اللہ الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا, انت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا واهلنا, انت ولينا في الدنيا والاخره, توفنا مسلمين وعالجنا بالصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين اينما كانوا ومن كانوا, بانك على كل شيء قدير. اللهم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفه والايمان. اللهم ربنا نور قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا فانك انت الغفور الرحيم. اللهم ربنا سهلنا امورنا كلها في ديننا ودنيانا اللهم ربنا سهلنا امورنا كلها في ديننا ودنيانا اللهم ربنا سهلنا امورنا كلها في ديننا ودنيانا رب يسر رب يسر رب يسر ولا تؤسر وتمن بالخير اللهم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم ربنا عليك توكلنا اليك ربنا اليك اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما استقامت علی الدین نصیب فرما برکات نبوت سے سینے اور دل روشن فرما توفیق عمل عطا فرما استقامت پہ زندہ رکھ دین پر موت نصیب فرما دین داروں کے ساتھ حشر فرما ان کاشانوں کو آباد رکھ اپنے ذکر کرنے والوں اور اپنی یاد کرنے والوں اور اپنے مجاہدین سے آباد رکھ تو ہر چیز پہ قادر ہے ہماری لفظ سے ہماری خطائیں ہماری بھول چوک اللہ معاف کر دے تو جانتا ہے ہم اپنی گناہوں سے بھی بے خبر ہیں ہماری خطائیں معاف فرما دنیاوی دکھوں تکلیفوں سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں کمزور لوگ ہیں اللہ کریم ہم نام کے مجاہدے کرتے ہیں تو اسے کام کا مجاہدہ بنا دے تو قادر ہے تیری بارگاہ سے امیدیں وابستہ ہیں بارگاہ رسالت کی حاضری نصیب فرما زندگی موت ما بعد الموت یہ سعادت نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک